بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 مئی 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں انٹرنیٹ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور ذلت و مسکنت سے نکلنے کا واحد راستہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. آج مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگی. ایک تو سابقہ کا کچھ قرض باقی ہے، جو مضمون پچھلے جمعے چل رہا تھا وہ کچھ تشنا رہ گیا تھا، اس میں سے کچھ باتیں ابھی باقی تھی، انشاءاللہ وہ قرض بھی پورا کرنا ہے. اور پھر اس وقت کا جو سب سے بڑا ایشو بنا عالم اسلام کا، اس پر بھی گفتگو کرنی ہے. یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے نت نئے انداز اختیار کیے جا رہے ہیں، اور اس میں یورپ اور امریکہ تمام انسانی حدود کو پھلانگ چکے ہیں، حیوانیت کی آخری سطح تک پہنچ چکے ہیں، اس میں ہمارا کردار کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا کیا جائے، یہ بہت اہم ایشو ہے. اگرچہ آج کے اخبارات سے کچھ تسلی ہوئی کہ پاکستانی حکومت نے کچھ قدم اٹھایا، فیس بک کو جو ہے بلاک کیا گیا، یوٹیوب کو بلاک کیا گیا، لیکن اپنی جگہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اور بقیہ عالم اسلام سے ہمیں کوئی رد عمل اس قسم کا جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. اور یہ بھی ہے کہ ایک طرفہ تھوڑی سی کاروائی ہے، جو اصل کام ہونا چاہیے تھا وہ تو ہوا نہیں، کہ ڈٹ کر امریکہ کو کہا جاتا کہ اگر یہ تم خود ختم نہیں کرواتے تو اب آئندہ سے ہر قسم کا تعاون ختم، یہاں نو کمپرومائز. لیکن وہ تو اس کی تو ہمت ہی نہیں ہے، نہ وہ ایمان ہے، نہ اللہ پر توکل ہے، مفادات کا سارا چکر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. واقعی یہ وہ ایشوز ہیں کہ جن پر گفتگو ہوگی. پچھلے جمعوں سے جو مضمون چل رہا تھا اس کا حاصل اگر آپ کو یاد ہو وہ بھی یہی تھا. ہمارے سارے مسائل اس وقت، چاہے وہ اندرونی مسائل ہیں، بیرونی ہیں، خارجی ہیں، داخلی ہیں، ان سب کا اصل سبب دین سے بے وفائی ہے، اللہ سے بے وفائی ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں. وہ امت کے جسے امت مرحومہ کہا گیا، مرحومہ کس معنی میں؟ مرحومہ کا لفظی مطلب ہے جس پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے، فوت شدہ نہیں ہے. مرحوم بھی جب ہم کسی کو کہتے ہیں، کسی فوت شدہ کو، تو اس معنی میں کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو، وہ اللہ کے دامن رحمت میں جگہ پائے، اس معنی میں وہ مرحوم ہے. لیکن یہ کہ آج تو وہ امت جو ہے وہ فوت شدہ کی کیفیت میں ہے، حقیقتاً یہ امت مرحومہ تھی جس پر اللہ کی رحمت ہر دم سایہ فگن ہونی چاہیے، لیکن ہم آج اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہیں اور اللہ کی نصرت سے بھی محروم ہیں. اور اللہ ظالم نہیں ہے، یہ بھی ایک بات اصولی طور پر جان لیجیے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور رحمت اور مدد اصلاً تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے جو اس کے وفادار ہوں. ہم مسلمان اس وقت بحیثیت امت اس زمین پر اللہ کے سفیر ہیں، ہم ریپرزینٹیٹو ہیں اللہ کے، نمائندے ہیں. تو نمائندہ اور سفیر، اس کی عزت پوری ریاست کی عزت ہوتی ہے، اس ایک شخص کے پیچھے پوری ریاست کی قوت ہوتی ہے. وہ کسی بھی جگہ ہوگا، کسی ملک کا سفیر، وہ اس کی عزت اور علامت ہے، سمبل ہے عزت کا. اور آج ہماری جو کیفیت ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے، اس کی نصرت سے، اس کی مدد سے ہم یکسر محروم ہیں. جب یہاں تک بات پہنچی تو پھر رحمت اور نصرت کیسے حاصل ہو؟ سب سے پہلی چیز سچی توبہ. ہمارے وہ جرائم جن کی وجہ سے آج ہم اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں، ہم پر ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلط ہے، اسی ذلت و مسکنت کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے جو بن رہے ہیں، اصل میں ذلت و رسوائی کس کی ہے؟ اس امت کی. کہ تم اس وقت ایک ارب سے، بلکہ ڈیڑھ ارب سے بھی زیادہ ہو زمین پر، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نگاہ میں، تم ہماری جوتی کی نوک پر ہو، کوئی حیثیت، اور نہ تمہارے اندر کوئی قوت اور طاقت ہے کہ تم ہم سے کوئی بدلہ لے سکو یا ہمیں روک سکو، اور نہ آج تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ سب میں اس چیز کی علامت ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب سمجھیے، کہاں ہے اللہ؟ وہ جو حشر کاشمیری کی ایک نظم بڑی مشہور ہوئی تھی ایک زمانے میں، کہ طعنہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، پروردگار ہماری مدد کر، ورنہ یہ بت، یہ کافر لوگ، یہ ہندو، یہ غیر مسلم، یہ ہمیں طعنہ دیں گے کہ مسلمانوں کا تو خدا ہے ہی نہیں، وہ تو کوئی وجود نہیں رکھتا. یہ اسی بات کا اعلان ہے، یہ اسی بات کا طعنہ ہے، اور طعنہ ہے اس امت کو، مجھے اور آپ کو. لہذا سب سے پہلے سچی توبہ، جن کی وجہ سے، جن جرائم کی وجہ سے آج اللہ کی رحمت سے محروم ہے، نصرت سے محروم ہے، بلکہ ذلت اور مسکنت کے عذاب میں ہے، اور بھوک اور خوف کا عذاب بھی پاکستانی قوم پر مسلط ہے، ان تمام جرائم سے توبہ کریں اجتماعی، سچی توبہ. قوم کا ایک قابل ذکر حصہ اپنی اصلاح کرے، پشیمانی کے جذبات کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ تو پہلا قدم ہے. پھر سچی توبہ کی دوسری نشانی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اب پرانی ڈگر پر زندگی نہ گزر رہی ہو، اب واقعی اپنے عمل کی اصلاح کر، قبلہ درست کر لے. اور عمل کی اصلاح کیا ہے مسلمان کی؟ ایک جملے میں بیان کروں، پوری زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہو جائے، یہ مسلمان سے مطلوب ہے. اب آپ خود جائزہ لے لیں کہ زندگی کے کون کون سے گوشے ہمارے ایسے ہیں، ہر شخص اپنا جائزہ لے، جس میں ہم اللہ اور رسول کی تعلیمات سے دور ہیں، بلکہ ڈٹ کر مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی تعلیمات کے، کھل کر. تو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ کی نصرت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب اللہ کے سچے وفادار بن جاؤ. اور وفاداری کے لیے اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، کوئی بات اللہ نے مجمل نہیں چھوڑی، مبہم نہیں چھوڑی، ہر شے واضح ہے. تم اللہ کی مدد چاہتے ہو، سیدھا سا نسخہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب آپ سارے علماء سے پوچھ لیجئے کہ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ از روئے قرآن اللہ کی مدد ہے کیا؟ صحابہ کرام جو تھے وہ مددگار تھے، کس کام میں مددگار تھے؟ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن دین حق کا غلبہ، یہ اللہ نے مشن دے کر بھیجا ہے. اس مشن کی تکمیل میں مسلمان اپنی جان، مال، صلاحیتیں، اوقات اس میں کھپائیں اور لگائیں، یہ تقاضا مسلمانوں سے ہے، جس کے لیے بار بار جہاد کا حکم ہے، قتال کا حکم ہے، بار بار ہے. جس سے امریکہ خائف ہے کہ ان کو نصاب کی کتابوں سے نکالو ان آیات کو. قرآن میں تو تحریف وہ کر نہیں سکتے, اپنی سی پوری کوششیں کی انہوں نے, الفرقان بھی لا کر نیٹ کے اوپر انہوں نے پیش کر دیا کہ اصل قرآن یہ ہے, لیکن وہ سب جانتے ہیں, ہر شخص جانتا ہے, وہ کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے اس معاملے میں. قرآن کا معاملہ اتنا واضح, کوئی خود ہی جاہل اور بے وقوف بننے پر تلا ہوا ہو تو اور بات ہے, لیکن ایک کام وہ کر سکتے ہیں جس کے لیے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں, اور ڈالا انہوں نے, ہمارا نصاب بھی تبدیل کروایا, نکالو اس میں سے وہ آیات جو جہاد اور قتال کی ہیں, جس میں یہود اور نصارہ کو اللہ کا دشمن کہا گیا ہے, سب نکالو. سعودی عرب کے نصاب کو تبدیل کروایا گیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب بھی ان کا بہت اہم ٹارگٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں وہ جہاد کی ایک بہت بڑی نرسری وہ بھی, اور اس کا تجزیہ جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ وہاں کا نصاب ہے جو اصل میں فساد کی جڑ ہے ان کے خیال میں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاد افغانستان میں رشیا کے خلاف سب سے زیادہ جو ایکٹیولی حصہ لیا تھا وہ سعودی نوجوانوں نے, رائل فیملی کے لوگ بھی آئے, شہزادے بھی آئے, اور سبب یہ انہیں معلوم ہوا, اور یہ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچی کہ وہاں جو میٹرک تک کا نصاب ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے, ایک ہی ہے, اور اس میں قرآن و حدیث کا بہت بڑا حصہ انہوں نے شامل کیا. چنانچہ وہ باتیں جو ہیں وہ انسان کے ذہن پر امپرنٹ ہو جاتی ہیں, نقش ہو جاتی ہیں, اس کو بدلو. تو وہ جہاد اور قتال, جان اور مال کی قربانی دینا, اس رستے میں اپنا خون بہانا, یہ اللہ کی نصرت ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اس جدوجہد میں لگو گے, اپنی جان لگاؤ کھپاؤ. مکی دور میں بھی ایک جہاد ہو رہا تھا, وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اس کو بڑا جہاد کہا گیا. قرآن کی شمشیر ہاتھ میں لے کر ان باطل نظریات اور مشرکانہ عقائد کے خلاف اے نبی آپ جہاد کیجیے, اور وہ 13 برس ہوتا رہا, اور اس میں بھی مسلمانوں پر کیسی کیسی سختی آئی, کیسی کیسی مارک آئی. یہ ہے نصرت, ان تنصر اللہ ینصرکم. اچھا, نصرت کا طریقہ کیا ہو؟ دین کو غالب اور قائم کرنے کی جدوجہد کیسے کریں؟ آج ایک شخص کو سمجھ میں آ گیا کہ جی یہ سب چیزیں منکرات ہیں, یہ نیٹ کیفے ہیں اور یہ سب اس قسم کے فحاشی کے اڈے ہیں, یہ سب منکرات کے اڈے ہیں, یہ سود ہے, یہ اللہ اور رسول کے خلاف بغاوت ہے, یہ بینک جو ہیں یہ سارے سود کے اڈے ہیں. وہ ہاتھ میں جو ہے وہ ڈنڈا لے کر اور توڑ پھوڑ شروع کر دے, کیا کرے؟ کوئی میتھڈالوجی ہونی چاہیے, کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کی حیثیت سے اس کام کا آغاز کیا, شروع میں نعرہ لگا دیا تھا وربک فکبر, کہہ دیا تھا کہ اے نبی اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر دیجئے, وہی سب سے بڑا ہے, اور بڑا تب ہوتا ہے جب اس کی بڑائی مانی جائے. عرب اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ تکبیر رب کا مطلب کیا ہے, اللہ اکبر کا اصل مفہوم کیا ہے. چنانچہ انہیں معلوم تھا کہ اب ہمارا یہ نظام جو ہے یہ معرض خطر میں ہے, اسی لیے انہوں نے ریئیکٹ کیا. بہر کیف وہ طریقہ کار ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی سنت سے لینا ہے. یہ کام دین کا ہے, غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ سنت سے, سیرت, اور سنت و سیرت سے جو رہنمائی ہمارے سامنے آتی ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ دو بڑے بڑے مرحلے ہیں آپ کی جدوجہد کے, عام طور پر انہیں تقسیم کر دیا جاتا ہے, وہ صحیح ہے غلط نہیں ہے, مکی دور اور مدنی دور, لیکن اصل فرق کیا ہے؟ مکی دور میں بھی محنت کوشش ہو رہی ہے, قربانیاں دی جا رہی ہیں, مدنی دور میں بھی دی جا رہی ہیں, فرق کیا ہے؟ مکی دور میں دعوت کا کام جاری ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے باطل کے ساتھ, کلمہ حق بلند کیا جا رہا ہے, چاہے مار پڑے چاہے دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جائے. حضرت بلال ان پر جو تشدد ہوتا تھا, انتہا درجے کا تشدد, اور پھر ان کا مالک جو ہے وہ تقاضا کیا کرتا تھا کہ ہمارے ان خداؤں کے حق میں بھی کوئی کلمہ خیر کہہ دو، کوئی ایک بات، کوئی ایک لفظ، کہ ان میں بھی کچھ ہے. لیکن وہ اعلان اس وقت بھی کر رہے ہیں جبکہ تپتی دھوپ میں پتھر پر لٹایا ہوا ہے، اوپر ایک بڑے پتھر کی سیل رکھی ہوئی ہے. زبان سے الفاظ کیا نکل رہا؟ احد احد، وہ ایک ہی ہے، کسی اور میں کوئی اختیار نہیں. یہ لات منات عزا حبل کی کوئی حقیقت نہیں. یہ ہے وہ قلب حق کہتے رہنا. لیکن یہاں پر مکی دور میں یہ پہلا جو حصہ ہے اس میں صبر محض تھا، ہاتھ نہیں اٹھانا. 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ واقعات بھی قرآن مجید میں نازل ہو چکے ہیں، کیسے وہ گئے تھے اور اکیلا شخص جو ہے وہ نوجوان بت قدے میں گھسا اور سارے بت توڑ دیے سوائے ایک کے. تو صحابہ کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہوگا کہ نہیں، ہمیں بھی موقع ملے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر شریف تڑپ پیدا نہیں ہوتی ہوگی؟ وہ تو بت قدے میں رکھے ہوئے بت تھے، یہ عین مرکز توحید میں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، عین مرکز توحید میں 360 بت. لیکن نہیں، یہ کہتے رہو کہ ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یہ نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے. ایک ہی ہستی ہے جس کے جو اختیار کی مالک ہے، وہ اللہ. لیکن ہاتھ بندے کفو ایدیکم، یہ ہے پہلا مرحلہ. اور اس میں حزب اللہ تیار ہو رہی ہے. حزب اللہ تیار ہو رہی ہے کا مطلب یہی نہیں کہ صرف انہیں جہاد کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، بلکہ اصل ٹریننگ کیا ہو رہی ہے؟ سموتاد کی پابندی، غیرت، حمیت، جوش. تقاضا یہ ہے کہ بتوں کو توڑ دو، نہیں ابھی ہاتھ بندے رکھو. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. ابھی اللہ کا فیصلہ یہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان. قرآن کے ذریعے وہ ایمان جو ہے وہ اتر رہا ہے، راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھا جا رہا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ومنکس منہ قلیلا زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ماریں کھا رہے ہیں اور حق پر قائم، استقامت. فاصبر وما صبرك الا بالله. بار بار مکی صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید ہے، نبی صبر سے کام لیجیے، استقامت کا مظاہرہ کیجیے. اصل میں پیغام کن کو دیا جا رہا تھا؟ مسلمانوں. یہ پختہ کار ٹیم تیار ہوئی ہے 13 سالوں میں، جو بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی جنہیں حکم یہ تھا کہ ابھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، صرف زبان کا استعمال. اور زبان کا استعمال بھی کلمہ خیر زبان سے نکالو گے، گالی کے جواب میں دعا دو گے. ان کا تزکیہ ہو رہا ہے، تربیت ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے، قرآن مجید جو ہے وہ اندر سے صفائی کر رہا ہے. یہ پروسیس حزب اللہ اب تیار ہو گئی، ان میں سے اب ایک ایک شخص جو ہے ہزار پر بھاری ہے. اسی کے لیے وہ اکبر الہ آبادی نے بھی کہا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. یہ مرحلہ اگر نہ آئے، اکبر الہ آبادی نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. عام طور پر سیرت کا آغاز جو ہے اس میں لوگ غزوات سے شروع کرتے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب یا خندق. فرماتے ہیں خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. بدر کا مرحلہ جو آیا تھا اس سے پہلے تیاری غار حرا سے شروع ہوئی تھی، اس کی تیاری وہاں سے شروع ہوئی. اس کو نظر انداز کر دو گے تو پھر حقیقت تک تمہاری نگاہ نہیں پہنچ سکے گی. تو بھاگ کیف یہ ہے، با نشہ درویشی در ساز دما دم زن، وہ جو اقبال نے کہا. اور جب یہ جماعت اتنی پختہ ہو جائے کہ اب میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کر سکے مسلح جدوجہد کے لیے، تو پھر دیر نہیں کی گئی. جیسے ہجرت کے بعد مسلمانوں کو ایک بیس مل گیا اور وہاں پر اوس اور خزرج بھی ایمان لے آئے، اب عددی قوت مسلمانوں کی بہت کافی ہو گئی، نیوکلیس وہ تھے جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے، وہ اصل پختہ کار تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی کیا کام کیا تھا؟ مدینہ پہنچ کر یہی نہیں کہا مسلمانوں بس اب ہم پرسکون جگہ پر آ گئے، قریش نے تو یہی سمجھا تھا کہ ہمارے سر سے ایک مصیبت ٹل گئی، لیکن وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اقدام کیا. آپ نے یہ تلقین نہیں کیا کہ اب خوب نمازیں پڑھو اور روزے رکھو اور ذکر اذکار کرتے رہو، بس ذکر اذکار کی اپنی اہمیت، نماز روزے کی اپنی اہمیت، اسے انکار نہیں ہے، لیکن وہ ایفرٹ، اقامت دین کی جدوجہد، دین کو غالب کرنا، اللہ کی نصرت، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے آگے بڑھ کر خود آفینسو لیا ہے. چھٹے مہینے ہجرت کے بعد آپ نے مہمات بھیجنی شروع کر دی. وہ جو دو تجارتی روٹ تھے قریش مکہ کے لیے، ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف، یمن کے ساحل سے مال اٹھاتے تھے تجارتی اور پھر وہ شام پہنچایا جاتا تھا، وہاں سے مال اٹھاتے تھے وہ یمن کے ساحل تک لاتے تھے. رحلت الشتاء والصیف، سردیوں میں یمن کی طرف سفر ہوتا تھا اس لیے کہ وہ گرم علاقہ ہے، گرمیوں میں شام کی طرف کا سفر کرتے تھے اس لیے کہ وہ ٹھنڈا علاقہ ہے. تو سردی اور گرمی کے سفر سے جو تمہیں مانوس کیا، اور قریش کے لیے ان کی مونوپلی بھی تھی، انہیں معلوم تھا کہ ان کے قافلوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا ڈال سکتا، محفوظ، کسی کی ہمت نہیں ہے، ورنہ عربوں کا معاملہ تو تھا ہی شب خون مارنا، قافلے لوٹنا، بدو لوگ کیا کرتے تھے، ہمیشہ سے ان کی یہ عادت رہی، کسی کا قافلہ محفوظ نہیں ہے سوائے قریش کے قافلے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر علاقے کے جو بت ہیں وہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، یرغمالی ہیں، ہوسٹیجز کی حیثیت سے، یہ ایڈوانٹیج تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں روٹس کے اوپر دستے بھیجے اور کفار کو میسج دے دیا کہ تمہارے قافلے اب محفوظ نہیں ہیں، ہم کسی بت کو باندھنے والے نہیں، ہم ایک اڈا کو باندھنے والے ہیں، اور ہم تو اس بت پرستی کے نظام کا قلع قمع کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی اور ہوگا جو تمہارے قافلے پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا ہو، ہمیں تو اللہ نے یہ مشن دے کر بھیجا. غزوہ بدر سے پہلے آٹھ مہمات بھیجی گئیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک مرحلہ وہ تھا جو مکی دور میں تھا، اس سے وہ حزب اللہ تیار ہوئی، وہ اللہ کی جماعت، تربیت یافتہ لوگ، سر پہ کفن باندھے ہوئے، اللہ اور رسول کا جو حکم ہے ان کے لیے وہی سب سے زیادہ قابل ترجیح ہے، انہیں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اس کی زیادہ ضرورت پھر مدینہ میں آ کے پڑی ہے جب اور لوگ کچے پکے بھی داخل ہو گئے، کچھ منافق بھی آ گئے. بھائی ایمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، مکے والوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ جانتے تھے. وہاں تو نماز نہ پڑھے اگر کوئی تو وہ کافر سمجھا جاتا تھا، منافقین کو بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں شامل رکھنے کے لیے پنج وقتہ نماز کا اہتمام کرنا پڑتا تھا. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، بڑی کسل مندی کے ساتھ آتے تھے، لیکن آتے ضرور تھے اس لیے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں بھی شامل رکھنا. یہ نہیں ہے کہ جو آج نماز چاہے جمعے کی بھی نہ پڑھتے ہو ہمارے اسلام اور ایمان پہ کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا، وہ مکمل ہے اپنی جگہ. بہرکیف یہ دوسرا مرحلہ آیا، تصادم کا مرحلہ، اور وہاں تصادم مسندہ تصادم تھا. اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ بانی محترم نے اس پورے منحج کو واضح کرنے کے بعد پاکستان کے ماحول میں یہ کام کیسے ہوگا اس کے حوالے سے جو رائے دی تھی، اور ان کی کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، ضخیم کتاب ہے، اس کے بعد اس کا یہی خلاصہ ہے، رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے مسلح جدوجہد کا راستہ آج بھی بند نہیں ہے، لیکن اس کی شرائط بڑی کڑی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فاسق و فاجر مسلمان حکمران کے خلاف بھی بغاوت کی جا سکتی ہے، مسلح جدوجہد ہو سکتی ہے اس کو ہٹانے کے لیے. فاسق و فاجر مسلمان حکمران. اس زمانے میں اس بات کا کوئی امکان لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا کہ کوئی مسلمان حکمران ہو اور شریعت کو نافذ نہ کرے، ممکن ہی نہیں. جیسے یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، کوئی خلیفہ ہو، کوئی مسلمان حکمران ہو اور شریعت کو نافذ نہ کرتا ہو، یہ تصور سے ماورا تھا. ہاں ایک مسلمان شریعت کو تو نافذ کر رہا ہے حاکم، لیکن اپنی ذات میں فاسق فاجر ہے، فرمایا اس کے خلاف بھی بغاوت ہو سکتی ہے، لیکن شرائط بڑی کڑی ہے. آپ کے پاس اتنی تیاری ہو کہ آپ بغاوت کے لیے اٹھیں تو یقین ہو دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے کہ آپ فتح مند ہوں گے اور تختہ الٹ دیں گے اور پرامن طریقے سے پھر یہ یعنی صرف کشت و خون نہیں ہوگا، نظام بھی بدلا جائے. کلمہ گو مسلمان حکمران تو وہ اپنی جگہ ہے. اس کو محترم ڈاکٹر صاحب نے خوب بیان کیا کہ یہ ایک راستہ ہے، لیکن آج اس سے بہت پہلے، اس سے بہت کم تیاری کے ساتھ اور بہت زیادہ ایک محفوظ راستہ بھی میسر ہے جس میں کسی کلمہ گو کی ہم جان نہیں لے رہے، اس کا خون نہیں بہا رہے. پر امن احتجاجی عوامی تحریک، جو پکٹنگ کرے، جو دھرنا دے اور اپنے مطالبات کو منوائے پاکستان میں، کیونکہ آئینی طور پر پاکستان کے دستور نے کلمہ پڑھ رکھا، طے ہے حاکم صرف اللہ ہے، سوورینٹی اسی کی ہے، طے ہے قرآن و سنت کے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. اسی کو آپ کو یاد ہوگا بانی محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے آج ہم مسلمان منافق ہیں، ہمارا دستور بھی منافقت کا پلندار، ایک طرف کلمہ بھی پڑھ رکھا ہے لیکن اس کلمے کے بالکل برعکس شقیں بھی اسی دستور کا حصہ ہیں، جس کی وجہ سے اس کا وہ حصہ جو اسلامی حصہ ہے وہ بالکل غیر مؤثر ہو گیا. اور ہمارے ججز بھی چونکہ عام طور پر اسی ذہن کے ہوتے ہیں تو وہ اسلامی حصے کو جو ہے اہمیت دینے کی بجائے جو اس کے منافی شقی ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دستور اس ملک کی تاریخ میں بڑے حصے میں تو ویسے ہی کل عدم رہا، فوجی حکمران ہے، پھر پی سی او کے تحت حلف اٹھایا جاتا ہے، دستور بے معنی، اور جو ہے بھی اس کا یہ حال ہے، لیکن لکھا تو ہوا ہے. تو تحریک اٹھائیں، انسانی حقوق کا اس میں ذکر ہے، انسانی حقوق پر آپ لوگ جو ہیں وہ تحریک اٹھاتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں. ہماری دینی جماعتوں نے بھی آج تک جو دھرنے دیے ہیں وہ جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریکیں چلائیں، دھرنے دیے، نفاذ شریعت کے لیے تحریک چلائی جائے، دھرنا دیا جائے، لیکن پہلے ایک حزب اللہ تیار ہو. یہ نہ ہو کہ پکی پکائی کھیر کوئی اور کھا جائے. نظام مصطفیٰ نعرہ تو لگ گیا تھا اس وقت بھی سن 77 میں، برآمد کیا ہوا اسے؟ وہ حزب اللہ کی تیاری، وہ مست، اور دینی جماعتیں اپنے ہاں بھی اس کا اہتمام کریں، اور وہ مل جل کر اگر کوئی تحریک چلائیں. اور پھر میں نے یہی بات آپ سے عرض کی تھی کہ اب جو اعلامیہ آیا، 131 علماء دیوبندی علماء جمع ہوئے، جس کا کچھ حصہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اس اعلامیہ کے اندر آج کے حالات کے حوالے سے جمع ہوئے تھے، ان تمام چیزوں کا جس کا ذکر محترم بانی محترم پچھلے 25-30 سال سے کر رہے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل صرف ایک ہے، اور ہمارے تمام جو بحران ہیں اس کا سبب بھی ایک ہے، دین کو چھوڑنا، اور دین کو اگر ہم قائم اور نافذ کریں گے اور خود بھی مسلمان اپنے قبلہ صحیح کریں، دین پر عمل کریں، تو اللہ کی رحمت آ سکتی ہے. یہ سارے کا سارا اعلامیہ وہی کچھ کہہ رہا ہے. اور ایک بھرپور تحریک، احتجاجی تحریک، عوامی تحریک جو پر امن ہو، اس کے ذریعے جو ہے وہ دین کو قائم کرنے کی ایفرٹ کی جائے. الحمدللہ کہ اس نتیجے تک تو پہنچے ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس رخ پر وہ خود آگے بڑھیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ کہہ تو دیا تھا تمام علماء نے کہ لال مسجد والوں کا طریقہ کار غلط ہے، تو پھر صحیح طریقہ کار کیا ہے یہ بھی تو بتاؤ لوگوں کو. اور جب دینی رہنما آپ ہیں، پیشوا آپ ہیں، دین کے معاملے میں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، اور حق بھی بنتا ہے جو علماء ہیں، تو وہ خود رستہ دکھائیں نا، آگے امام بن کر چلیں تاکہ لوگ ان کے پیچھے چلیں نفاذ شریعت کی جدوجہد میں. اگر وہ کام کر ہی نہیں رہے تو لوگ پھر دائیں جائیں گے یا بائیں جائیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں بلٹ کا راستہ صحیح نہیں ہے، کیوں نہیں جائیں گے لوگ بلٹ کے راستے کی طرف؟ جب صحیح رستہ آپ نے خود اختیار نہیں کیا، دکھایا نہیں، اس پر چل کر نہیں بتایا لوگوں کو. یہ ہے جو اصل حجت ان پر قائم ہوتی ہے. اللہ کرے کہ اب وہ اس کے لیے جدوجہد کریں، لیکن اس اعلامیہ کا سارا کا سارا حاصل یہی. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھتا، میرا خیال تھا میں باقی حصہ بھی پڑھ دیتا، اب دوسرے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اور یہ اس اعلامیہ کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ کاش کہ اب دینی سیاسی جماعتیں بھی اس پر توجہ دیں کہ الیکشن ممبری کرسی صدارت کے چکر سے نکل کر وہ حزب اللہ کی شکل اختیار کر کے ایک عوامی احتجاجی تحریک منکرات کے خاتمے کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، قرآن و سنت کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے، جس کا ذکر ہے صرف آئین میں لفظی طور پر، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ہے کام، یہ ہے راستہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے توفیق عطا فرمائے. جہاں تک یہ مسئلہ ہے جو خاکوں کا، اور اب اس میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ کمپٹیشن کا اعلان کر دیا گیا. اقبال نے تو کہا تھا کہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک. تو انسانیت کا دامن تو بار بار تار ہوتا رہا ہے مختلف فرعونوں اور چنگیزوں کے ذریعے سے، لیکن انسانیت کا دامن جس طرح اب تار تار ہو رہا ہے، کوئی اخلاقی پستی اور گراوٹ کی کوئی انتہا؟ نہ اللہ تعالیٰ کو بخشتے ہیں وہ، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا قرآن مجید کی جو توہین کی گئی تھی، کی جاتی رہی ہے برس ہا برس، گوانٹانامو بے کے اندر، ابو غریب جیل کے اندر، بیگرام ایئر بیس، جہاں جہاں امریکہ نے اپنے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، قیدی رکھے ہوئے ہیں مسلمان مجاہدین، انہیں اعصابی طور پر تنگ کرنے کے لیے اور زچ دینے کے لیے اور اذیت دینے کے لیے قرآن مجید کی جس انداز سے وہاں پر توہین کی گئی ہے، اس کو میں زبان پہ بھی نہیں لا سکتا. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بار بار بن رہے ہیں، اور اب وہ آخری انتہا تک پہنچ گیا تھا معاملہ. یہ انسانیت کی پستی، حیوانیت کی انتہا. لیکن یہ ایسا نہ سمجھیے کہ یہ اس کا امکان نہیں ہے. انسان گرتا ہے تو بہت نیچے گرتا ہے. میں نے سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی تھی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. دنیا اصل میں تو دار الامتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے راستے دونوں دکھا دیے، یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ اس سے مختلف شیطان کا راستہ ہے. اما شاکرم و اما کفورا، تمہیں اختیار ہے، جس کو چاہو اختیار کرو. ہاں نتائج کے اعتبار سے یاد رکھنا، جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے اس کا نتیجہ وہ ابدی جنت ہے، اور اس سے ہٹ کر جو راستے ہیں شیطانی راستے، ان کا نتیجہ، ان کا نتائج و عواقب وہ ابدی جہنم، سخت ترین سزا اور ہمیشہ کی رسوائی. لیکن یہاں جھوٹ ہے، اسی لیے الفاظ آئے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کے جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور بڑے اہتمام سے تیار کیا ہے انتہائی ذلت کا عذاب. یہاں کر لو، اللہ کو گالی دے دو، زبان پہ پھوڑا نہیں پڑے گا، اس کا نتیجہ آخرت میں نکلنا ہے. یہاں ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق کام کر رہا ہے، کوئی دکھا دیتا ہے کہ میں حیوانوں سے بھی پست، شو یور ورتھ، چھوٹ دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اس کا انجام بہت ہولناک ہے. اور باقی یہ کہ اللہ کو برا بھلا کہنے سے اللہ کی حکمرانی میں بھی کوئی فرق نہیں آتا، اور اس کی ذات کے مقام و مرتبے میں بھی کوئی فرق نہیں آتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و استہزاء کے جو مرضی طریقے وہ اختیار کریں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا مقام بہت بلند. چاند پر کوئی تھوکے گا تو وہ تھوک اس کے اوپر آئے گا، چاند کا کچھ نہیں بگڑتا. حقیقت تو یہی ہے. اس لیے کہ ہر دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف بدترین دشمنوں نے بھی کیا، ماننا پڑا. ابھی پچھلی صدی میں اس کے اینڈ میں جو کتاب آئی تھی، این نیو یارک میں چھپی ہے، جو یہودیوں کا سب سے بڑا گڑھ ہے امریکہ میں، لکھنے والا بھی عیسائی، دی ہنڈرڈ، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی تھی، اور اس نے موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، ہنڈرڈ جو ہے ان کا انتخاب کیا، 100 ایسی شخصیات، اور ان میں گریڈیشن کر کے جو پہلا نمبر اس نے دیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. نیو یارک سے کتاب چھپ رہی ہے، ساری دنیا میں اس کا شہرہ ہو گیا. تو ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے آپ کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اصل ذلت اور رسوائی ہماری ہو رہی ہے. کہ اے مسلمانوں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے آج، جان لو، اور ہم تمہیں ایذا پہنچا کر ذہنی سکون اور لذت محسوس کرتے ہیں. تم ہماری جوتی کی نوک کرو، جتنے مرضی ہمارے ساتھ ہماری خوش آمدیں کر لو، اور ٹیررزم کی وار آن ٹیرر کے اندر جو ہے وہ ہمارے فرنٹ لائن الائی بن کر چاپلوسانہ جتنا مرضی رویہ اختیار کرو، اور اسلام سے غداری جتنی مرضی کرو، لیکن ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتے رہیں گے. ہم تمہاری کسی بھی حیثیت کو خاطر میں لانے کے لیے تیار ہیں. مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، سورہ عنکبوت. یہ لوگ جو ایسی گندی حرکتیں کر رہے ہیں، برے برے کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں، ان یسبقونا، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بچ جائیں گے ہماری گرفت سے، ہماری پکڑ سے نکل سکیں گے؟ سا ما یحکمون، بہت بری ہے وہ رائے جو انہوں نے قائم کی. لیکن اصل شے وہی ہے کہ آج جو ذلت و مسکرت کا عذاب ہم پر مسلط ہے بحیثیت امت، یہ اس کا اظہار ہے. یہ ذلت امت کی ہے، یہ رسوائی اس امت کی. اور وہ حدیث بالکل بالکل ایک زندہ حقیقت کی طرح ہے آج، کہ یوشک ان تداعا علیکم الامم کما تداعا آکلت الی قصعتھا، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جیسے دسترخوان پر کھانا چننے کے بعد لوگوں کو بلایا جاتا ہے، مہمانوں کو، کہ آئیے تناول فرمائیے. اور عربوں کی ضیافت کا تو انداز بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سالم دمبا یا بھیڑ جو ہے، بلکہ سالم اونٹ بھی تل کر یا سالم بچڑا تل کر رکھ دیا جاتا ہے، اور ہاتھ میں چھری تھما دی جاتی ہے، اپنا اپنا حصہ اس میں سے کاٹو، وصول کرو. یہ ہوگا تمہارا حال، اقوام عالم ایک تمہیں اس طریقے سے لوٹیں گی، نوچیں گی، گھسوٹیں گی، تمہارے زخموں پر نمک اور مرچ چھڑکیں گے. صحابہ پریشان ہوئے کہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، بہت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف اور ہیبت نکال دے گا. نکالے گا کیوں؟ تمہارے اپنے جرائم کی وجہ سے. چنانچہ تم بہت تعداد میں ہونے کے باوجود بھی بے بس اور لاچار ہوگے. ذلت اور مسکنت کسے کہتے ہیں؟ انتہائی کمزوری، ایسی کمزوری کہ جس میں پھر ہر کوئی جو ہے جا کر کسی کو استہزاء اور مذاق کرنا جو ہے وہ اپنا لازمی ایک حصہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس میں حصہ ڈالوں. اور مسکنت کیا ہے؟ بے چارگی، بے بسی، کچھ کر نہیں سکتے. آج ہر مسلمان تڑپ رہا ہوگا کہ کیا یہ او آئی سی ہماری جو ہے نام نہاد ایک مسلمانوں کی اجتماعیت کا سمبل ہے، کیا وہ اکٹھے ہو کر اور کوئی ایک مشترک پیغام نہیں دے سکتے ان کو، ان بےغیرتوں کو، اور ان دھمکی نہیں دے سکتے کہ ہم ان کے تمام کاروباری روابط عالم اسلام ختم کر دے گا ان ملکوں سے کہ یہاں پہ ایسی کسی حرکت کا ارتکاب ہوگا؟ پہلی دھمکی یہ انہیں چاہیے، اور اگلی ہے کہ پھر سفارتی تعلقات بھی ختم، ہم ہر قسم کے کانسیکوینس جھیلنے کے لیے تیار ہیں. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت اور رسوائی جو تم کر رہے ہو، اس کے لیے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہے اصل میں مسکنت، بے بس، لاچار، ہمت ہی نہیں ہے. یہ وہ عذاب ہے، ورنہ ایک بچہ بھی جو سوچتا ہوگا تو یہ کہتا ہوگا کہ وہ آئی سی تو کم سے کم اپنا کردار ادا کرے، وہ ایک میسج تو دے، لیکن نہیں ہو رہا. اسی کا نام مسکنت ہے. تو یہ وہ عذاب ہے، اور اس سے نمٹنے کا اصل طریقہ یہی ہے. بہرحال جو فوری کام کرنے کا تھا ایک تو یہ کہ احتجاج کیا جائے اس کو روکنے کے لیے اپنی سی کوشش، حکومت پر دباؤ ڈالا. ابھی پرسوں بھی میں ایک میٹنگ میں تھا جو ایک اے پی سی تھی تمام دینی جماعتوں کی لاہور کی سطح پر، اور اس میں یہ طے بھی ہوا تھا کہ جمعے کے دن اس پر ہم خاص گفتگو موضوع بنائیں گے. اسی لیے میں آج گفتگو بھی کر رہا ہوں. اگرچہ پاکستان نے ایک سٹیپ لیا الحمدللہ، آج صبح جو خبریں تھیں کہ اس کو بلاک کر دیا گیا اس سائٹ کو، لیکن یہ تو سارے عالم اسلام کی طرف سے منیمم ایک قدم ہونا چاہیے تھا. او آئی سی نے بھی اس کو کہا ہے کہ یہ پاکستان کا انفرادی معاملہ ہے. سبحان اللہ، بے غیرتی کی انتہا. بجائے اس کے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ کر کہ ہاں ہم سب یہی کہیں گے. تو احتجاج سخت ترین زبان سے یہ لازمی تقاضا تھا. نہ جب تک کٹ برو میں خا جائے یسرف کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا. مولانا ظفر علی خان نے جو کہا بالکل صحیح کہا، ایمان کامل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر مطالبہ کیا جاتا کہ اگر ان چیزوں کو ختم نہیں کرتے تو پھر ہمارے کاروباری روابط ہر قسم کے منقطع، ہر قسم کا تعاون ختم، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر سفارتی تعلقات بھی ختم کیے جاتے. یہ تو منیمم تقاضا. اور پھر مل بیٹھ کر سوچے کہ کیوں آج اتنے کمزور ہیں، اللہ کی نصرت کیسے حاصل ہو، تاکہ پھر ہم وہ قرار واقعی سزا دے سکے کہ آئندہ دنیا یاد رکھے. وہ حجاج بن یوسف نے بھی بھیجا تھا نا لشکر، جب دیبل کی بندرگاہ پر ایک مسلمان عورت کی عزت پامال ہوئی تھی، اس نے دعائی دی تھی اور وہاں سے دربار خلافت سے لشکر بھیجا گیا. اور پھر انہوں نے ان کو وہ عبرتناک سزا دی ہے کہ ساری دنیا کو میسج مل گیا کہ کوئی مسلمان کو میری نظر سے نہیں دیکھ سکتا. جو اس وقت کی بات ہے. تو آج کیوں نہیں ایسا ہو رہا؟ کیوں نہیں ہمارے پاس وہ قوت؟ بیٹھے سر جوڑ کر بیٹھے، اور وہ قوت کیسے حاصل کی جائے، اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جائے؟ اور پھر اس کے لیے سرگرمی عمل ہو، کیونکہ اصل میں تو دندان شکن جواب وہ ہوگا جب قوت کے ساتھ ان کا قلق عمل کیا جائے. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو کرنے کی ہیں. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے. ایک نقطہ میں اشارہ کرتا چلوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رائے عامہ کی آزادی ہے، ابلاغ کی آزادی ہے، دیکھیں ان کے اپنا جو کانسیپٹ آف رواداری ہے، ماڈریشن، وہ جو اسلام کو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اس کی جو کوشش کی گئی مشرف کے زمانے میں کہ ماڈریٹ اور انلائٹنمنٹ اور ماڈریشن کے حوالے سے اسلام کی ایک نئی تصویر، سافٹ امیج لوگوں کے سامنے لایا جائے. کسی غیر مسلم کو برا بھلا نہ کہو. تمہاری تاریخ کی کتابوں میں ہندو کے خلاف ایسے الفاظ موجود ہیں جس سے کچھ نفرت کا اظہار ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دھکے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی اور قوم سے ہے. رواداری یہ آج کے دور کا ایک بہت اہم وصف ہے، بہت بڑی قدر ہے، اور تہذیب اور تمدن کی ایک نشانی سمجھی جاتی ہے کہ رواداری ہونی چاہیے. بھائی عیسائی، ہندو، مسلمان مل کر کام کریں، ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہو، کوئی اس بنا پر کوئی ایک دوسرے کے خلاف نفرت یا عداوت یا بیر نہ رکھے کہ یہ دوسرے مذہب سے ہے. کسی کا دل نہ دکھایا جائے. اور عالمی اخلاق کا بھی اندر بھی اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کو کوئی ذہنی اذیت پہنچانا یہ انسانیت کے خلاف. لیکن مسلمانوں کے معاملے میں ان کا کوئی اصول نہیں، وہ اپنے بنائے ہوئے ہر اصول کو توڑتے. اگر واقعی اظہار رائے کی آزادی ہے تو ذرا یورپ میں کوئی شخص ہولوکاسٹ کے خلاف آواز اٹھا کر دکھائے، فوراً گردن زدنی قرار پاتا ہے، فوراً وہاں کی عدالتیں حرکت میں آ جاتی ہیں. ہولوکاسٹ وہ اتنی کوئی مقدس شے بن گئی ہے، کوئی اس کی جو ان کا تصور ہے ہولوکاسٹ کا، جو یہودیوں کا اپنا ورژن ہے، اس سے ذرا بھی آپ ہٹ کر کوئی بات کہیں اور اس کی کوئی اور شکل بتانا چاہیں، یا یہ کہ اس میں حقیقت نہیں تھی یا کم تھی، قانوناً جرم. یہودیوں کے خلاف کوئی آواز اٹھا کر دے، ڈسکریمنیشن، چارج لگ جائے گا. اور اتنی بڑی کمیونٹی، مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ، اور ان کو دلوں کو چھلنی کرنے والی اور زخموں پر نمک چھڑکنے والی حرکتیں کی جائیں اور کہیں جی آزادی رائے، اظہار رائے کی آزادی. یہ 9/11 کے بعد ویسٹ کا اصل چہرہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا، ان کا کوئی اصول نہیں. وہ سب سے بڑے بددیانت ہیں اصولوں کے معاملے میں جب مسلمانوں کی بات آتی. اور ان کا تہذیب و تمدن اور یہ سارا نظام اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. نہ کوئی اصول ہے، نہ ہم عادل ہے، نہ انصاف ہے، نہ اصول پرستی ہے. اور یہ اسی کا ایک منظر ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. شاید کہ اسی ذریعے سے مسلمان جاگیں، ہوش میں آئیں. یہ جھٹکے ہمیں جگانے کے لیے شاید مل رہے ہیں. اللہ کرے کہ مسلمان ہوش میں آئیں اور اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی خود ہی پہچان. او غافل انسان یا مسلمان، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.